إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دعوة غور وفكر، إنما يتذكر أولو الألباب، درس جاری ہے. چند غلط فہموں کا بیان اور ان کا جواب. آج کے درس میں جو غلط فہمی ہے، مسئلہ علم الغیب کا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے. اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو دار اسلام سے خارج ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جسے نبوت ہوتی ہے، اور نبوت کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر، نبع سے خبر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی غیب کی خبر ہوتی ہے. تو نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کی خبر ملے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ ہمارے درست برندیت پر جاری ہے، یہ دیکھا گیا کہ بریلوی حضرات کی تصنیفات میں، ان کی کتابوں میں، خاص طور پر شیخ احمد رضا خان بریلوی کی تصنیفات میں یہ بات واضح ہوئی، یہ بات واضح ہوئی کہ جو مخالفین، یعنی جو وہابی ہیں، اور ہمیں وہابی کہتے ہیں، وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب نہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کس نے کہی. میرا خیال ہے اہل حدیث دور کی بات ہے، کوئی عام مسلمان بھی اس چیز پر اتفاق نہیں کرتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں آتا. جس میں نے ابھی بیان کیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے خبر دے وحی کے ذریعے، تو لیکن ان کو پتہ کہاں سے غلط فہمی لگی، اور بار بار اس کو بیان کیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ وہابی گستاخ رسول ہے. کیوں گستاخ رسول ہے؟ کیونکہ یہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ علم غیب ہے ہی نہیں. اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اچھی طرح سن لیے، کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. پوری انسانیت و بشریت سے سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ بشر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، المصطفین الاخیار، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی ہے، اور یہ وحی وہ غیب ہے جو عام لوگوں سے چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ غیب انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا وہ ان کے پاس نہیں. مختصر. اور جو اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ کسی نبی کے پاس کوئی غیب نہیں، ہمارے نزدیک خدا علیہ السلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے، اور قرآن مجید جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج ہے. اب بات ہے کہ یہ غلط فہمی کہاں لگی اور کیسے لگی. اور احمد رضا خان بریلوی نے، میں ایک تصنیف کے بارے میں بات کروں گا، خالص الاعتقاد، یہ خاص تصنیف ہے علم غیب کے مسئلے پر، اس پر میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے، پھر ایک غلط فہمی، ایک دلیل ہے ان کے پاس جو خالص الاعتقاد میں نہیں ہے. دوسری کتاب میں حدیث بیان کی ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں، اس کا رد بھی بیان کرتا ہوں، اور پھر خالص الاعتقاد پہ اگر تھوڑا سا وقت ملا تو اس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا. مقدمے کے طور پر پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ شرک کا مطلب کیا ہے. میں بار بار اپنی دروس میں یہ بات دہراتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور ساتھ ہی جیسے اپنا نام جانتے ہیں کہ اس طریقے سے شرک اور توحید کی تعریف کو جان لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. اور اکثر ساتھی شرک کی تعریف میں غلطی کرتے ہیں. جو طالب علم ہے عوام الناس تو دور کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. میرے بھائی یہ تعریف جو ہے یہ شیعہ بھی کرتے ہیں رافضی. یہ تعریف پوچھے کسی رافضی سے کہ شرک کسے کہتے ہیں, وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ کہیں گے. یا جو ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں بتوں کی عبادت, یہ رائج ہے شرک کے مفہوم میں, یہ بات رائج ہے. آپ بریلوی دیوبندی سے پوچھیں, آپ کسی سے قادیانی سے پوچھیں شرک کسے کہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. میرے بھائی یہ ایک عام مفہوم ہے جو سب جانتے ہیں. اگر عام تعریف میں آپ بیان کرتے ہیں تو ہم سب برابر ہیں, لیکن مقصد عام تعریف نہیں, خاص تعریف کیا ہے شرک کی. خاص تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو خاص حق ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں بیان کیے ہیں, وہ حق وہ حقوق سارے ان میں سے ایک حق غیر اللہ کو دے دے, اسے کہتے ہیں شرک. اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہے؟ ربوبیت کا حق, خالق مالک تدبیر کرنے والا. یہ تین صفات ربوبیت کی صفات ہیں, مشکل کشائی حاجت روائی, یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے تو یہ شرک ہے. یہاں پر راضی جھگڑتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے, جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں شرک کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, تو آپ کے سر پہ بوسہ دیں گے. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جس نے یہ کہا کہ علی مشکل کشا ہے مشرک ہے, پھر جھگڑا ہوتا ہے. تو شرک کی تعریف یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق یا اللہ تعالیٰ کے حق کسی اور کو دے دینا. یہ کسی اور یا کوئی اور کیا ہے؟ یہ صرف درخت اور پتھر نہیں, صرف بت نہیں, یہ ورن بھی ہو سکتا ہے, پرند بھی ہو سکتا ہے, درخت بھی ہو سکتا ہے, پتھر بھی ہو سکتا ہے, یہ فرشتہ نبی ولی بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک قرآن مجید و صحیح حدیث میں صیغۃ العموم کے ساتھ بیان کیا گیا, اور صیغۃ العموم کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا شرک کے معاملے میں کہ کس ذات کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اور کون شرک کر رہا ہے, یہ صیغۃ العموم ہے. یعنی سارے کے سارے برابر ہیں. تو شرک کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا. تو یہ بنیادی بات سمجھ میں آ جائے. ربوبیت کی جو صفات ہیں, اگر کوئی شخص ایک پوری ربوبیت یا ایک صفت کسی اور کو دے دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے, شرک کی ربوبیت. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, یہ اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں کسی اور شخص کو دیے جائیں تو یہ شرک فی الاسماء و صفات ہیں. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحم کرنے والا, مہربان. صیغۃ مبالغہ میں, صیغۃ مبالغہ سے اللہ تعالیٰ اس کا بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص کہے اے رحمان میری بات سنو, تو مقصد اللہ تعالیٰ ہے, یہی ذہن میں آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, جیسے اللہ اللہ کا نام ہے, رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اگر کسی شخص کا عبد الرحمن ہے تو آپ اسے رحمان نہیں پکار سکتے, یاد رکھیں, جائز نہیں ہے. آپ عبد الرحمن ہی کہیں. جس نے رحمان کہا اس نے انجانے میں اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا, جو نام تھا, وہ کسی اور کو دے دیا, یاد رکھیں. وہ بہت بڑی خطرناک بات ہے, عام ساتھی سے غافل ہے. سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے, کسی اور کو سمد کہنا جائز نہیں. اگر سمد رہے تو عبد الصمد کہیں, غلطی میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, لیکن جان بوجھ کے جب علم ہوگا تو ایسے نام کو پورا ہی لینا ہے, عبد الصمد, عبد الرحمن. اور اس تعلق سے, مسئلہ علم غیب کے تعلق سے, جو بنیادی بات ہے, ایک علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور وہ علم ازلی ہے. ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون, جو گزر چکا ہے, جو آنے والا ہے, اور جو ابھی موجود نہیں, اگر ہوتا تو کیسے ہوتا, مطلب وہ بھی جانتا ہے. یہ ہے علم غیب مطلق. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان چکے ہیں کیا ہونے والا ہے. یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنی وسیع ہے. علم مطلق کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے اسے کون پکار رہا ہے. کوئی شخص مشرق میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مغرب میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی شخص چین میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے, اس کی پوری کرتا ہے. جو شخص زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے, اور جو شخص آسمان پہ ہے جہاز میں سفر کر رہا تھا اس کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فرق نہیں, اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. یہ علم و غیب میں سے ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے چھپا ہوا ہے. علم غیب ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو علم غیب مطلق میں یہ بھی ہے. اور ایک مثال میں بیان کرتا ہوں, نصارا عیسائی جو ہیں وہ کیوں مشرک ہیں. ان کے شرک وجہ میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب مطلق ہے. ارے وہ کیسے؟ دیکھیں بات واضح ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں, اب جانتے ہیں آج بھی عیسائی گاڈ فادر نہیں کہتے, جیسس کرائسٹ کہتے ہیں. جب بھی تکلیف پریشانی ہوتی ہے پکارتے اس طرح علیہ الصلوۃ والسلام کو, جہاں پر بھی ہو پکارتے ہیں. اور وہ کہتے کہ عیسیٰ ہماری سنتا ہے, ہماری پوری کرتا ہے. یہ کون سا علم غیب ہوا؟ وہ کون سی ذات ہے جو سب کی سنتے ہیں, ایک آن میں ایک وقت میں سب کی سنتے سب کی پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات بھی نہیں ہے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. جب یہ حق عیسائیوں نے عیسیٰ کو دے دیا علیہ الصلوۃ والسلام کو, یہاں پر شرک فی علم الغیب, اور اس لیے مشرک ٹھہرے. یہ بنیادی بات ہے, یہ جاننا ضروری ہے. تو بنیادی باتوں میں دو باتیں بیان میں نے کی ہیں, شرک کی تعریف کیا ہے, اور عیسائیوں کا شرک کیوں شرک ہے, وہ کیوں مشرک ہے. ایک مثال میں نے دی ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ پکارتے بھی ہیں, پکارنے میں شرک ہے, مدد طلب کرنے میں شرک ہے, اور بھی ہے, لیکن علم الغیب میں بھی انہوں نے شرک کیا. علم غیب کے مسئلے میں یہاں پر بھی شرک کیا. تو دوسری بات ہے, ایک مخالفین کے پاس ایک دلیل ہے. صحیح ترمذی میں ایک روایت ہے, امام ترمذی نے اس روایت کو 3 جگہوں پر بیان کیا. حدیث نمبر 3233, 3234 اور 3235. حدیث کے الفاظ یہ سے ترمذی سے میں نے یہ فوٹو کاپی کی ہے, میں ادھر سے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور علامہ البانی نے حدیث کو صحیح فرمایا. صحیح حدیث ہے, ضعیف حدیث نہیں ہے, صحیح حدیث ہے. حدیث لمبی ہے, میں صرف جو شاہد وہ بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وقت بھی بچ جائے, میں خالص اعتقاد پر کوئی بات کر سکوں. حدیث یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے اور نیند میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کیونکہ راوی نے یہ کہا احسب قال فی المنام, اور صحیح ترمذی کی تحفۃ الاحوذی میں بھی یہی روایت موجود ہے, وہاں پر بھی اس چیز کی تاکید کی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورہ, میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں. فقال یا محمد, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلى, کیا تم جانتے ہو کہ ملأ الاعلى کے جو فرشتے ہیں وہ کس چیز میں جھگڑتے ہیں آپس میں؟ قال, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قلت لا, میں نے کہا جی نہیں, مجھے اس کا علم نہیں. قال, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فوضع یده بین کتفی, اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا. حتى وجدت بردها بين ثديي, حتیٰ کہ میں نے ٹھنڈک کو اپنے سینے کے درمیان میں محسوس کی. او قال فی نحری, یا یہ راوی سے وہم ہے, فدی کا لفظ تھا یا نحری کا لفظ تھا؟ نحر کہتے گردن کو, فدی کہتے سینے کو. او قال فی نحری, یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ٹھنڈک گردن تک محسوس ہوئی. فعلمت, یہ شاہد ہے, فعلمت ما في السماوات وما في الارض. بس میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. قال یا محمد, پھر اللہ تعالی نے سوال کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى, کیا تم جانتے ہو ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ قلت, میں نے کہا, جواب نعم, جی ہاں اب جانتا ہوں, اللہ تعالی علم جو عطا کر دیا تو اب جانتا ہوں. نعم, فی کفارات, کفارات میں, یہ کفارات کیا ہے؟ والکفارات, کفارات ہے المکث فی المساجد بعد الصلاۃ. کتنی پیاری حدیث ہے. کفارات, گناہوں کو جھاڑنے والے اعمال, جو کفارات, انسان گناہ کماتے رہتا ہے ان کا کفارہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کفارہ ہے. اور فرشتے ان کے بارے میں جو کرتے رہتے ہیں آسمانوں میں, عمل ہم کرتے زمینوں میں, بدکاریاں ہم کرتے ہیں, جب کفارات پہ عمل کرتے ہیں فرشتے بارے میں جو کرتے ہیں آسمانوں میں. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, والکفارات, کفارات یہ ہیں المکث فی المساجد بعد الصلاۃ, نمازوں کے بعد مسجد میں ذرا بیٹھنا. ہم نماز پڑھتے ہیں, یوں سلام پھیرا اور یوں بھاگے, کفارہ کہاں ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ, یہ پہلا کفارہ ہے. والمشی علی الاقدام الى الجماعات, اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے پیدل چلنا, پیدل چل کے جانا, ایک ایک قدم پر گناہ جھڑ رہے ہیں اور نیکیاں مل رہی ہیں. واسباغ الوضوء فی المکاره, اور وضو کا اسباغ کرنا, بہترین طریقے سے وضو کرنا اگرچہ کوئی کراہت بھی موجود ہو, یعنی سردیوں میں سرد پانی, ٹھنڈا پانی ہے, اور شدید گرمیوں میں گرم پانی سے بھی اگر وضو کرنا پڑے تو وہ لوگ کرتے ہیں, اور بہترین طریقے سے. یہ جلدی جلدی میں کہیں جگہ خشک ہو جائے تو پرواہ نہیں کرتے, اسباغ الوضوء فی المکاره, یہ سارے کفارات ہیں, اور فرشتے ان کفارات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. حدیث لمبی ہے, بہت پیاری حدیث ہے, میں یہاں سے صرف شاہد لیتا ہوں. اس حدیث کو بھی میں تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ ایک خاص درس میں ان دروس کے بعد, اور جو اس میں چند فوائد ہیں اور پیغام ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو شاہد یہ ہے, مخالفین یہ کہتے ہیں, میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب آ گیا, یہ دلیل ہے. اور یہ ہے حدیث نمبر 3234 میں جو لفظ ہے فعلمت ما بین المشرق والمغرب, بس میں نے جان لیا جو کچھ مشرق مغرب کے درمیان میں ہے. اور 3235 کی روایت میں جو لفظ ہے فتجلى لي كل شيء وعرفته, میرے لیے ہر چیز تجلی ہو گئی اور میں نے جان لیا. یہ مختلف روایات ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے. یہی ظاہر ہوا کہ نہیں؟ یہی ظاہر ہوا. یہ تھی روایت ترمذی کی, اور احمد رضا خان بریلوی نے یہ روایت لے کے, لیکن خالص اعتقاد میں نہیں, یعنی کہ انباء المصطفیٰ بحال السر و اخفا, یہ بھی تصنیف احمد رضا خان بریلوی کی, یہاں پر یہ حدیث لے کے آئے. اس کے جواب میں سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن مجید, کیونکہ حدیث بھی وحی ہے, دوسرے نمبر پہ قرآن مجید بھی وحی ہے, دونوں میں تعارض نہیں ہے, یاد رکھیں, تعارض نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ سب جانتے ہیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان کیا, جیسے پہلے دوسروں نے بیان کیا, کہ علم غیب مطلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی جان ہی نہیں سکتا. قل لا يعلم الغيب من السماوات والارض الا الله, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں جان سکتا. اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے رہے ہیں, اگر میں علم غیب جانتا تو خیر کثرت سے پا لیتا اور کبھی مجھے تکلیف نہ ہوتی. یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم غیب نہیں جانتا ہوں. اور صحیح مسلم کی روایت میں مشہور حدیث ہے, جبریل علیہ السلام کی حدیث, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کب ہوگی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسائل اهلا بها من المسؤول، من المسؤول اهلا بها من السائل. جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ اس سے نہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے جو سوال کر رہے ہیں. سوال کرنے والا کون؟ آسمان کا سب سے بہترین فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور جسے سوال کیا جا رہا ہے کون؟ زمین و آسمان کے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آسمان کی بہترین مخلوق کو علم ہے اور نہ پورے کائنات کی بہترین مخلوق کو علم ہے کہ قیامت کب ہوگی. لیکن میں نشانہ بیان کر سکتا ہوں، نشانہ بیان کر دیا تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرما رہے ہیں مجھے علم غیب نہیں آتا. یعنی سارے کا سارا علم کہاں ہے؟ جو آتے وہی آتا جو میں نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے علم غیب نہیں آتا. یہ وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس حدیث میں بیان کرتے ہیں فعلمت ما بین السماوات والارض. جب یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو کس نے آپ کو حق دیا کہ ایک کو عمل کرو ایک کو چھوڑو؟ اگر ظاہر میں تعارف ہے، ظاہر تعارف نظر آتا ہے کہ یہاں پر نفی کی جا رہی کہ مجھے پورا علم غیب نہیں آتا، کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا، اور یہاں پر زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مجھے علم ہو گیا. یہاں پر ایک قاعدہ ہے، اہل سنت و جماعت کے بہترین قاعدہ ہے. پچھلے دروس میں بھی قاعدہ بیان کیا تھا دلیل بیان کرنے کا، اور آج کے درس میں ایک اور قاعدہ ہے. ساتھ سے گزارش ہے کہ ان قواعد کو آپ الگ سے نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے. جب ظاہر کوئی تعارض ہو، اہل سنت و جماعت کے علماء کا اس میں خاص عمل ہے. کیا عمل ہے؟ چار سٹیپ ہیں. نمبر ایک، الجمع بین الادلہ. سب سے پہلے، کیونکہ یہ بھی وحی ہے یہ بھی وحی ہے، اور ظاہر تعارض نظر آتا ہے ہمیں کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اگر جمع ہو سکتے ہیں دونوں تو الحمدللہ دونوں پر عمل کیا جائے، دونوں ایک ساتھ میں عمل کیا جا سکتے اسے جمع کہتے ہیں. دونوں حدیثوں کو یا دونوں آیتوں کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، دونوں پہ عمل کرو. اگر دونوں پہ عمل نہیں کیا جا سکتا پھر دوسرا سٹیپ ہے. جمع کرنے کی مثال میں دیتا ہوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرشتے آئے اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے عذاب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک آدمی فرماتا ہے فجاء بعجل سمین، بچڑ لے کے آئے، موٹا بچڑ لے کے آئے. دوسری آیت میں جاء بعجل حنیذ، بھونا ہوا بچڑا لے کے آئے. دونوں عجل ہیں، دونوں بچڑے ہیں، ایک سمین ہے اور ایک حنیذ ہے بھونا ہوا. تعارض ہے کیا؟ آیت میں ظاہر میں تعارض ہے کہ یہ کیسے، ایک میں سمین ہے ایک میں حنیذ ہے. یہ تعارض نہیں ہے کیونکہ دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ کہ موٹا بھی ہے بھنا ہوا بھی ہے. نہیں، موٹا بھی ہے بھنا ہوا بھی ہے تو یہ تعارض ختم ہو گیا. تعارض ہے ہی نہیں اصل میں، حالانکہ سننے والوں کو تعارض ایسے محسوس ہو کہ تعارض ہے لیکن تعارض ہے ہی نہیں. اچھا، اگر تعارض پھر بھی موجود ہو تو دونوں پہ عمل نہ کیا جا سکے، اس کے بعد کیا سٹیپ ہے؟ الترجیح. دونوں میں ترجیح ہو سکتی ہے. جو راجح ہے اگر وہ حدیث ہے تو وہ محفوظ ہے، اور جو مرجوح ہے وہ شاذ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر دونوں میں تعارض ابھی موجود ہے، جمع نہیں کر سکتے ہم لیکن ابھی بھی تعارض موجود ہے، تو کیا کریں گے؟ یہاں علماء کے دو ایک قول ہے کہ ترجیح دیکھیں گے کہ کون سا راجح ہے جس پہ عمل کیا جائے، کون کس کو ترک کیا جائے. آپس میں کوئی ترجیح ہو سکتی ہے، اور ترجیح کی مختلف اس میں حدیث میں، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے اس کے راوی جو ہے وہ زیادہ فقہ ہے، یعنی ایک حدیث صحیح ہے ایک حسن ہے. حسن اس حدیث کو کہیں جس میں ایک راوی صدوق ہو، یعنی حافظے میں تھوڑا سا کم ہو تھوڑا سا، اور جو صحیح حدیث ہے اس میں راوی عدل بھی ہے اور حافظے کی چوٹی کا ہے. دو اگر ایک حدیث صحیح ایک حسن ہے، دونوں میں تعارض ہے تو عمل کس پہ کیا جائے گا؟ صحیح پہ، اور حسن کو چھوڑ دیا جائے گا. اسے کہتے ترجیح کی ایک مثال ہے. ایک بات آگے میں مثال بھی بیان کر دیتا ہوں. ایک روایت ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص خلا میں داخل ہونا چاہے تو کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اس حدیث کو روایت کیا ہے عبد العزیز بن مختار الدباغ نے، ثقہ ہے،
اچھا یہاں پر ایک راوی سے روایت کیا ہے، یہی حدیث یہ روایت جو ہے تین راوی سے انہوں نے بیان کیا ہے، حسین سے، حسین بن بشیر، یہ امام مسلم کے استاد ہیں حسین بن بشیر، اور امام شعبہ سے، اور حماد بن سلمہ سے، یہ تینوں ثقات ہیں، ان سے روایت کی یہ الفاظ ہیں، اور یہی حدیث یہی عبدالعزیز بن مختار الدباغ نے دوسرے کسی اور شخص سے روایت کیا، ایک شخص سے، اس میں لفظ ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، دونوں میں بسم اللہ کا لفظ شروع میں، یہاں پہ بسم اللہ کا لفظ نہیں ہے. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے ثقات میں زیادہ ہیں، یہ محفوظ ہے اور وہ شاد ہے، سند دونوں کی صحیح ہے لیکن اس میں یہ محفوظ ہے اور وہ حدیث شاد ہے، محفوظ عمل کیا جاتا ہے اور اس شاد کو ترک کر دیا جاتا ہے. اس طریقے کی اور بھی کچھ احادیث میں مثال ہے، وضو کی احادیث بھی ہیں لیکن مختصر میں یہ بیان کر رہا ہوں. اگر یہ ترجیح بھی نہ ہو سکے تو پھر کچھ علماء نص کو مقدم کرتے ہیں پھر ترجیح کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو آگے کریں اس کو آگے کریں، کوئی مشاہا نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر آتا ہے نص کی باری، نص کی بھی شرطیں ہیں. نص کہتے ہیں کہ ایک جو حکم ہے وہ موجود ہے یا یہ منسوخ ہو کے تبدیل ہو چکا ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا ہے. اگر ترجیح نہ ہو سکے، تعربی بھی موجود ہے، تو نص کی طرف جاتے ہیں. نص کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم شراب پیو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. یہ آیت قرآن مجید آج بھی موجود ہے، پڑھتے ہیں، منسوخ ہو گئی ہے، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، یہ منسوخ ہو گئی ہے. تو یہاں پر دونوں میں تعارض نظر آتا ہے کہ یہاں پر نماز اگر پڑھو تو شراب نہ پیو، یعنی اگر نماز نہ پڑھے شراب پیے نہ پیے آپ کی مرضی ہے، لیکن نماز کی شراب نہیں پینی. اگر کوئی شخص یہ کہنا صاحب آیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو نماز میں شراب نہیں پیوں گا، آگے پیچھے پیوں گا میں، کیا اس کے کامل درست ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت اس کو نص کر چکی ہے، جب رجس ہے فاجتنبوہ، حکم ہے چھوڑ دو، ختم، بات ختم ہوتی. تو یہاں پر تیسرا سٹیپ ہے نص کا، اور نص کی شرطیں ہیں دونوں صحیح ہوں، احادیث دونوں صحیح ہوں، دونوں میں تعارض ہو، ظاہر تعارض ہو، اگر تعارض ہو تو پھر نص کی ضرورت ہی کیا ہے، دونوں صحیح ہوں، دونوں میں تعارض ہو، اور دونوں مقبول ہو، یعنی کوئی شاد کوئی محفوظ نہ ہو، مقبول ہو، یعنی اس پہ عمل کیا جا سکے، ترجیح نہ ہو سکے دونوں کی، دونوں صحیح ہوں، دونوں میں تعارض ہو، دونوں مقبول ہو، یعنی ترجیح نہ ہو سکے، اور تاریخ کا بھی علم ہو کہ کون سے مقدم ہے اور کون سے مؤخر ہے. اگر تاریخ کا علم نہیں تو نص کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. یاد رکھیں آج کل تو لوگ بڑے آسانی سے یہ منسوخ ہے یہ منسوخ ہے، بھئی شرطوں پہ عمل کیا، ناسخ منسوخ کیا، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ وحی ہے، آپ کے کہنے سے شریعت تبدیل ہو رہی ہے، کس نے کوئی اجازت دی ہے کہ بغیر تحقیق کے کہہ دیں منسوخ ہے؟ تو یہاں پہ تاریخ جاننا بہت ضروری ہے. اگر تاریخ جان لیا جو پہلا نص ہے وہ منسوخ ہے، جو بعد میں وہ ناسخ ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. اس کی مثال میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، جعفر الطیار کے نام سے مشہور ہیں، غزوہ بؤتہ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ حجامہ، کہ روزے کی حالت میں حجامہ کرو یا نہ کرو، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا نہ کرو. اور آپ جانتے ہیں یہ سن 8 ہجری میں غزوہ مؤتہ ہوا، فتح مکہ سے پہلے. تو اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوسری حدیث میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں، صحیح بخاری میں، روزے کی حالت میں، اور ایک روایت میں احرام کی حالت میں، ہاں احرام کی حالت میں حجامت کروائی. حجامت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، حجامت کہتے ہیں جسم کے کسی حصے سے خون نکالنا علاج کے لیے، اسے کہتے ہیں حجامت عربی زبان میں. اردو والی حجامت نہیں، بال کٹوانا نہیں، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟
پچھنا،
پچھنا، جی ہاں،
پچھلا بولتے ہیں کہ جسم کے کسی خاص حصے سے خون نکالنا علاج کے لیے، اسے حجامت بولتے ہیں. تو پہلی روایت میں منع فرمایا، دوسری روایت میں خود یہ عمل کیا. پہلی تھی 8 ہجری میں، دوسری حجۃ الوداع میں 10 ہجری میں. تو یہاں پہ تاریخ کا علم ہے، اس کا مطلب یہ عمل منسوخ ہو چکا، تو حجامت کر سکتے ہیں آپ روزے کی حالت میں. تو یہ تاریخ کا علم تھا، اس لیے ناسخ منسوخ کی گنجائش ہے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے پھر توقف ہے، توقف کرو. اہل سنت و جماعت کے جو محققین علماء ہیں خاموش اختیار کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے. اور اس میں ایک مثال ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں کے غسل کے مسئلے میں 30 سال توقف کیا، 30 ایک سال دو سال نہیں، کہ جمعہ کا غسل واجب ہے مستحب ہے، عام سا مسئلہ ہے، اس پہ فتویٰ نہیں دیا، نہ واجب کا نہ مستحب کا، 30 سال تک. یہ علماء حق ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں ظاہر تعارض تھا. نبی اسلام کا حکم ہے کہ غسل کرو، اور صحابہ کرام ثابت ہوا تھا کہ حضرت عثمان آئے غسل نہیں کیا تھا، نماز بھی پڑھ لی. تو دونوں میں کیسے تعارض بھی ہے، اور واجب ہے واجب نہیں ہے، اور اس میں ترجیح بھی نہیں ہو سکی، ناسخ منسوخ بھی نہیں ہو سکا، شیخ صاحب نے توقف کیا. بہرحال تو یہ ترتیب ہے، اہل حق اہل سنت و جماعت اس طریقے سے پہ عمل کرتے ہیں. اب یہاں پہ اس حدیث میں اور قرآن مجید کی آیات اور دوسری حدیث میں ظاہراً تعارض ہے. ان علماء نے، بریلوی کے علماء نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں، کہ علم غیب نہیں آتا تھا، یہ منسوخ ہو گیا. کیوں منسوخ ہو؟ ان حدیث سے منسوخ ہو گیا، یہ بھی میں نے بیان کی. اس جیسی اور بھی احادیث موجود ہیں. ارے کیسے منسوخ ہوا؟ کیا اس کو جمع کر سکتے ہیں؟ تو پہلے سٹیپ پہ کیوں نہیں آتے آپ لوگ، جلد بازی میں کیوں ایسے ناسخ منسوخ کر دیا؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی تاریخ کا آپ کو علم ہے یا کب کی بات ہے؟ تاریخ کا علم کسی کو پتا نہیں. تو پھر آپ کو کسی اجازت دے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ناسخ منسوخ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی نہیں ہے، اور دین کی تبدیلی کسی کو حق ہے کہ وہ دین کو تبدیل کرے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ناسخ منسوخ ہے کہ نہیں، اور اس سے پہلے جو اوپر دو سٹیپ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اور یہاں پر دیکھیں فرق دونوں علماء کا. اہل سنت جماعت کے علماء، محققین علماء، یہ حدیث بھی پڑھی ہے، اور اس حدیث کی جو شرح کرتے انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ناسخ نہیں ہے، وہ منسوخ نہیں ہے. یہ تو عام سی بات ہے، اس کو جمع کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو پہلے ہی مسئلہ حل ہو گیا، تعارض پہلے سے ختم ہو گیا. وہ کیسے؟ بنیادی بات، پہلے بنیادی بات ہے کہ الجمع بین الادلہ کیسے کیا جاتا ہے، جو دلائل ہے ان کو جمع کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی بنیادی بات ہے. رسول و جماعت کا یہ طریقہ ہے ہمیشہ کہ دلیل کو پہلے دیکھتے ہیں. دلیل کی دو قسمیں ہیں، جمع کے لحاظ سے، اور جمع یاد رکھیں، آیت کو آیت سے جمع کیا جاتا ہے، اور آیت کو حدیث سے، اور حدیث کو حدیث سے، کیونکہ سب وحی آتا اللہ کی طرف سے. تو جو دلیل ہے جمع کے لحاظ سے دو قسم کی ہے، یا تو اسی دلیل میں آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے تو تعارض ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت بات ختم ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، کوئی شخص یہاں پہ آ کر رک جائے اور کہے بے نمازی ہے کوئی شخص، کہتا ہے یار میں نماز میں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں فویل للمصلین، جو سیدھی سی بات ہے میں نماز میں پڑھتا ہوں. اس کے استدلال درست ہے؟ ہرگز نہیں. ہم کہیں گے آگے تو پڑھو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اگر پوری دلیل پہ عمل کرنا چاہتے ہو، دلیل پہ عمل کرو، پوری دلیل پہ عمل کرو، ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ تو یہ دلیل واضح ہے کہ کچھ دلائل ایسی ہیں جس کو آگے بھی پڑھنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے اس کا جواب موجود ہے، اس کے پیچھے اس کی وضاحت موجود ہے. تو جیسے یہ شخص جو کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ہم کہیں گے نہیں جی آپ غلط فہمی ہوئی ہے، آگے پڑھیں. الذين ساهون، نماز کو چھوڑنا، وہ لوگ جو نماز کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے، تم نے تو نماز بالکل چھوڑ دی ہے، یہ ان کے لیے ویل ہے جو نماز کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے. تو آپ کا کیا حال ہوگا پھر؟ ڈبل ویل ہوگا کہ نہیں. اگر آپ واقعی ویل سے ڈرتے ہو تو آپ کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے, سہون کی طرح نہیں, بلکہ آپ کو اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہیے. دوسری قسم کی دلیل جو ہوتی ہے وہ دور دور ہوتی ہے, الگ الگ ہوتی ہے, یعنی ایک ہی آیت میں ایک ہی حدیث میں دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ہوتی. تو جس میں نے پہلے بیان کیا انسوں کی بات کے علماء کیا کرتے ہیں, سب ایک ہی موضوع پہ سب دلائل کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اگر کوئی تعارض ظاہر ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جمع کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک حدیث پہ ایک دلیل پہ عمل کر دیا اور جو اس کے خلاف دوسری دلیل اس کو چھوڑ دیا. یہ تو یہود نصارہ کا عمل تھا, الذین جعلوا القرآن عظیم, ان لوگوں کا کام تھا جو قرآن مجید سے چند چیزوں پہ عمل کرتے تھے اور بعض لوگ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. جیسے منافقین کیا کرتے تھے, قرآن مجید جو چیز پسند ہے عمل کیا, جو پسند ہے وہ چھوڑ دیا. یہ رسول جماعت کے علماء کا یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے جمع کریں. دوسری قسم کی جو دلیل ہے وہ دور دور ہوتی ہے, جیسے میں نے بھی مثال بیان کی, لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اس آیت کے بعد اس کی وضاحت نہیں ہے, بلکہ دور جا کے دوسری صورت میں اس کی وضاحت ہے. کیا وضاحت؟ انما الخمر والمیسر والانصاب الذین رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بات ختم ہو گئی. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کے وقت تو میں شراب نہیں پیتا, آگے پیچھے پڑھتا ہوں, کہ بھائی آپ نے غلط کیا. ارے کیوں؟ واضح قرآن مجید کی آیت سے عمل نہ کروں میں؟ جی عمل کرو, قرآن پورے پہ عمل کرو. ادھورے پہ کیوں کرتے ہو؟ قرآن مجید صرف ادھورا اترا آپ کے لیے؟ یہ وہ آیتیں آپ کے لیے اتری جو آپ کے من پسند, اس پہ عمل کرو اور باقی کو چھوڑ دو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عمل کرنا ہے, یہ پورے کا پورا قرآن اترا ہے اور پورے کے پورے قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہ آیت جو ہے اس آیت سے منسوخ ہو چکی ہے جس کو آپ نے پڑھا نہیں, یا آپ پڑھنا نہیں چاہتے, یا آپ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. اس لیے آپ کی یہ بات بے بنیاد ہے. تو دلیل جمع کرنے کے لیے سب دلائل کو جمع کرنا ضروری ہے. جمع کرنے کے بعد پھر وہ چار سٹیپ پہ عمل کرنے کے بعد پھر انسوں جماعت کے علماء اپنا فتویٰ دیتے ہیں. تو جب علماء حق نے, انسوں جماعت کے علماء نے ان دلائل کو دیکھا جو علم غیب کے مسئلے میں, سب کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ تعارف ہے ہی نہیں. یہ تو غلط فہمی ہوئی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تعارف سمجھا ہے, اور بغیر کسی بنیادی علم کے اور بغیر کسی وجہ کے ایک ناسخ کر دیا, ایک منسوخ کر دیا, بات ہی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ناسخ منسوخ کہنا بہت آسان بات ہے, کتنی آسان ہے, لیکن ایک چیز کی تحقیق کرنا, سارے دلائل کو ڈھونڈنا, ان سب کو اکٹھے سامنے رکھنا, راجح مرجوح دیکھنا, محفوظ اشعار دیکھنا ہے یا نہیں ہے, سارے راویوں کو دیکھنا, ایک ایک بریک بینی کو جاننے کے بعد یہ بیان کرنا کہ یہ اس میں تعارض ہے ہی نہیں, اس میں جمع ہو سکتا ہے, اس پہ عمل کیوں نہ کیا جائے؟ تو علماء حق نے یہ دیکھا کہ اس میں تعارض ہے ہی نہیں. کیسے تعارض نہیں ہے؟ حدیث کے آپ الفاظ دیکھیں. پہلی بات یہ, میں ترتیب سے بیان کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. پہلی بات یہ ہے تعارض اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ان تین احادیث میں الفاظ ہیں کہ فعلمت ما بین المشرق والمغرب, میں جانے جو مشرق مغرب کے درمیان میں ہے, یہ وہ علم ہے غیب کا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. اسے علم مطلق کہاں ہے؟ اس کی مثال دیکھیں اسراء اور معراج. اسراء معراج کے قصہ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں دیکھی وہاں پہ جو کبھی دیکھی نہیں تھی, اور وہ علم ملا جو پہلے موجود نہیں تھا. وہ بھی علم غیب کا ایک ذریعہ تھا, ایک طریقہ تھا, یہ بھی علم غیب کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبی کو آسمان پہ بلا کے دکھا دے, اور چاہے تو خواب میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ اور علم غیب کی خبر دے دے. کن فیکون, جو اللہ تعالیٰ جسے ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ مشکل ہے کہ آسمان کے بلائے اور علم غیب دے دے, یا زمین پہ خواب میں کوئی علم غیب دے دے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو جیسے وہ علم غیب تھا لیکن وہ بھی مطلق نہیں تھا, وہ بھی خاص تھا, یہ بھی علم غیب خاص ہے. نہیں جی, اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم غیب خاص کیسے ہے؟ یہاں پر فعلمت ما بین السماوات والارض, اور ما اسم موصول ہے, اسم موصول اسم العموم, یہ تو عام ہے, یہ تو عام ہے, یعنی ہر چیز کی خبر مل گئی. ہم کہتے ہیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس حدیث کو ذرا غور سے پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں، فسمعت اختصام الملائکہ، جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مبارک رکھا وہ مجھے خبر دی، ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے سنا کہ فرشتے جھگڑ رہے تھے. یعنی یہ علم غیب جو ہے یہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بیان کیا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں. یعنی جو کچھ زمین آسمان میں اس وقت ہو رہا تھا تو وہ دکھا دیا. یہ کہا ہے اس حدیث میں کہ تا قیامت آپ دیکھتے رہو گے، تا قیامت آپ کو علم ہوتا ہی رہے گا. یہ ہے کہاں پہ، فعلمت ما بین السماء ما بین مشرق المغرب یعنی فی ذلک الوقت، یعنی الان، یعنی ابھی. اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا فعلمت، اس کا کیا مطلب ہے؟ فعلمت الان ابھی، فعرفت الان ابھی، تو اسے یہ مطلب ہے. حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ ابھی اس وقت مجھے جو کچھ ہو رہا تھا وہ علم عطا فرما دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جان لیا اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا، لیکن وہ اس وقت کے لیے تھا. اب دوسرے دن کائنات میں کیا ہوا، دوسرے دن مشرق و مغرب میں کیا ہوا، دوسرے دن زمین و آسمان میں کیا ہوا، اللہ علم، اس سے اس کا علم نہیں تھا. نہیں جی، یہ بات ماننے کے لیے نہیں، صرف عموم تو عموم ہی ہوتی ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عام ہے تو بس عام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو صیغ العموم ہے قرآن مجید میں جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اسے حدیث میں جو آئی ہے، صیغ العموم على حسبها، جو صیغ العموم بیان ہوئی ہے قرآن مجید صحیح حدیث میں، یعنی عام الفاظ کی کوئی خاص نہیں کسی وقت کے لیے کسی چیز کے لیے، وہ بحسبها، جیسے سیاق اور سباق ہے، جیسے سیاق اور سباق اللہ نے بیان کیا اس کے مطابق وہ عام ہے یا کچھ اس کو خاص بھی کرتی ہے کہ نہیں. اس کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی ہود علیہ السلام کے قوم پر، اگر فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، کل شیء صیغ العموم ہے کہ نہیں، کل عام صیغہ ہے، کل شیء ہر چیز. ان کے گھر بچ گئے تھے کہ نہیں؟ گھر تو بچ گئے تھے. زمین میں جو باقی ملک تھے وہ بچے تھے کہ نہیں؟ بچے تھے. ہود علیہ السلام کے ساتھ ہی بچے تھے کہ نہیں؟ بچ گئے تھے. یہاں پر صیغ العموم کل ہے لیکن سب مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے چاہی کہ تباہ ہو جائے وہ تباہ ہو گئی. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے چاہی تباہ ہو جائے وہ تباہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہی وہ تباہ نہیں ہے. صیغ العموم یہاں پہ بھی استعمال ہوا لیکن جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا وہ عموم سے باہر ہے. نہیں، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ پتہ کس کو نہیں آتی؟ یہی نہ سمجھ کرتے کرتے معتزلہ جو گروہ ہے وہ راہ راست سے ہٹ گیا. معتزلہ نے بھی صیغ العموم میں بڑی غلطی کی، ایسے مفہوم میں. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، قرآن مخلوق ہے. یہ صیغ العموم ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے لیکن قرآن کو بھی پیدا کیا، یہ اس آیت سے کیسے دلیل تم لوگوں نے لی؟ کہتے واضح الفاظ صیغ العموم ہے کہ نہیں؟ جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو قرآن بھی موجود ہے آج، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے ایک پیدا کردہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ کے بندے، آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، آیت کو ذرا سمجھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز پیدا کی جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ کے کلمہ کرنے کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ صفات اور نہ نام اور نہ ذات پیدا کردہ ہے. جب یہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ صفت پیدا کردہ ہے تو اللہ تعالیٰ ذات پیدا کردہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پہ غلط فہمی ہے تم لوگوں کو، یہ آیت آپ کے دل بن ہی نہیں سکتی. تو اسی طریقے سے یہ احادیث بھی جو آپ نے بیان کی ہے، یہ بھی دل نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق دیا، وہ علم غیب دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے اس آیت میں اور پہلی آیت میں. تیسری مثال بلقیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النمل میں وہ اوتیت من کل شیء، اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز عطا کی، لیکن ملک سنوار اس کے پاس تھا، ملک سنوار کہاں اس کے پاس تھا، وہ تو اپنا تخت نہ بچا سکی، لیکن لفظ دیکھو اوتیت من کل شیء، ہر وہ چیز اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تو عموم بھی دیکھا جاتا ہے کہ عموم کا سیاق اور سباق کیا ہے، آنکھیں بند کر کے عموم کو ایسے نہیں دیکھا جاتا. تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں پر اگرچہ ما فی السماوات و ما فی الارض تجلی لکل شیء، اس سے العموم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ عموم ہے جس کو باقی قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث نے خاص کر دیا. یعنی وہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جو اس وقت موجود تھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ بات درست ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں تعویل کرتے ہو، یہ آپ بھی تو تعویل کر رہے ہیں، آپ لوگ ہمیں منع کرتے کہ تعویل پیش نہ کیا، تعویل باطل تعویل میں پیش کرتے ہو، آپ لوگ کیوں تعویل پیش کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، میرے بھائی یہ تعویل نہیں ہے. تعویل اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی مراد ہیں، ایک قریب ہے ایک دور ہے، اور آپ دور کے معنی کو لو قریب کو چھوڑ کے، یہ تعویل ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، مقصد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ عربی زبان میں دونوں معنی میں ہے، عربی زبان میں ہاتھ اس ہاتھ کو بھی کہتے ہیں جو معروف ہے جسے ہاتھ کہتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے آپ کے ہاتھ آگے کو آپ نے ہاتھ آگے کریں گے، ہاتھ معروف ہے ہاتھ کسے کہتے ہیں، اور ہاتھ طاقت کو بھی کہتے ہیں، نعمت کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ صاد میں ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے، اے ابلیس تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ دو ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقتیں دو ہیں. کوئی شخص سے کہہ سکتا ہے کہ دو نعمتیں دو طاقتیں ہیں؟ ہرگز نہیں. تو دو وہی ہاتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہی ہاتھ ہیں، یہاں پہ نعمت ہم مقصود نہیں ہے کبھی بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے اللہ علم. تو یہاں پر تعویل آپ لوگوں نے کی، تعویل کیا ہے کہ ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. کتنی تعجب کی بات، اللہ تعالیٰ فرمائے میرا ہاتھ ہے، یہ کس کی، یعنی یہ مخلوق دیکھے بیچارہ انسان، یہ مخلوق اسے کیسی جرأت ہوئی کہ وہ اپنے رب پر یہ بات بیان کرے اور نفی کرے، اللہ تعالیٰ فرمائے میرا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ نہیں. ارے کیوں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں؟ کیونکہ یہاں پر مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے، ہاتھ تو مخلوق کا بھی ہے، پھر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، دونوں میں مشابہت ایک جیسے ہو جائیں گے. نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. ارے اللہ تعالیٰ شان، یہ گستاخی ہے وہ گستاخی ہے، آپ گستاخی سے بچنا چاہتے پھر گستاخی کر رہے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے، یہ عجیب سا منطق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی واقعی گستاخی نہیں کرنا چاہتے تو اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ دونوں ہاتھوں سے میں نے آدم کو پیدا کیا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ یہاں پر تعویل آپ کی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی، ہرگز نہیں چل سکتی، کیونکہ دو نعمتیں دو طاقتیں ہو ہی نہیں سکتی. چھوٹے بچے کو کہیں اللہ کی دو نعمتیں ہیں وہ بھی ہنسے گا. سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور طاقت اتنی کوئی اس کی حد نہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو یہاں پر دو کا لفظ جو ہے یعنی دونوں ہاتھ ہیں. اب کیسے ہیں؟ مخلوق کی طرح ہے؟ اللہ اعلم. کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت رب ذو الجلال جانتا ہے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہاتھ ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہمارے سارا کتے ہیں، آمنا وصدقنا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے یا قرآن مجید میں ہے؟ یہ غیب کی خبر تھی اللہ تعالیٰ بیان کر دی قرآن مجید میں کہ میرا ہاتھ بھی ہے. اگر یہ آیت نہ ہو قرآن مجید میں، کسی کی ضرورت ہے کہ کہے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمیں علم ہو گئے پھر ہم نفی کیوں کریں بغیر دلیل کے؟ تو تعویل اسے کہتے ہیں. ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ کہ ہم نے یہی کیا جو آپ لوگوں نے کیا، ہم نے یہ کیا کہ صیغ العموم دلیل کے ساتھ بیان کی، قرآن مجید سے ہی حق بات بیان کی ہے کہ صیغ العموم جو ہے اس کے سیاق اور سباق سے دیکھا جاتا ہے. اس حدیث کے سیاق اور سباق میں یہ لفظ آئے فعلمت فعرفت، یعنی الان یعنی ابھی، مجھے وہ علم غیب دیا گیا اس وقت، اس کے بعد کہاں ہے؟ آپ لوگوں نے تو اسے تا قیامت کر دیا، بلکہ اتنی ہی نہیں، واللہ اگر جھگڑ یہاں تک ہوتا پھر بھی بات کوئی وزن ہوتی. جس میں پہلے درس میں بیان کیا تھا، علم غیب نبی بھی جانتا ہے، علم غیب علی بھی جانتا ہے، غوث بھی جانتا ہے، گھوڑا بھی جانتا ہے، گدھا بھی جانتا ہے. بات تو یہاں تک آ گئی. کتنی تعجب کی بات ہے جب آپ نے دروازہ کھول لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں تو پھر علماء سو بھی آتے گئے. جب نو جب نبی جانتے نبی کسی کو بھی عطا کر سکتے ہیں. نبی نے عطا کیا علی کو اور علی نے عطا کیا غوث کو, نبی نے عطا کیا غوث کو, غوث جسے چاہے عطا فرما دے. آج کل ہر ار غیر کو علم غیب آ گیا ہے. ار غیر دور کی بات, گھوڑے کو بھی علم غیب ہے, گدھے کو بھی علم غیب ہے. یہ کہاں کے منطق ہے, یہ کہاں کا دین ہے؟ میرے بھائیو ہم نے تعویل کوئی نہیں کی, جو حق بات تھی دلیل کے ساتھ بیان کی ہے تو یہ تعویل ہرگز نہیں تھی. تو یہ مختصر سا اس حدیث کے بارے میں جواب تھا.